لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یہاں سے کچھ قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آتی ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ان قصوں میں تکرار بھی ہے اور بعض جگہوں پر اختصار بھی ہے. اختصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ جگہوں پر مختصراً بیان ہوئے ہیں اور پھر دوسری جگہ پر اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر خود قرآن پاک کرتا ہے. قرآن کا بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر ایک مضمون ایک جگہ مختصراً بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ ڈیٹیل میں بیان ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جہاں تک قصص کا تعلق ہے, کہ قرآن قصہ گوئی کی کتاب نہیں, کہانی کی کتاب نہیں. کیونکہ جب کوئی شخص ایک کہانی لکھتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ کہانی کے سارے اجزاء کو ایک ہی جگہ مکمل کرتا ہے. تو قرآن پاک تو نصیحت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, اور نصیحت اور ہدایت کے لیے بعض قصوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور جہاں جو بات سمجھانا مقصود ہو وہاں ایک خاص حصے کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس مضمون کی مناسبت سے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری جگہ کوئی اور حصہ بیان ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا, 23 سال کی مدت میں اترا تھا. اب ان 23 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے. اس دعوت اور تبلیغ میں مشکلات بہت تھیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آرِ حرا میں فرشتہ آیا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کانپ رہے تھے اور بہت پریشان تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی فرشتہ ہے جس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے. اور کیا کہا تھا؟ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے, او مخرجی یہم, کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ اس کلام کی وجہ سے مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ تو اس پر ورقہ نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں, جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا, ایسی بات بتانے کو آیا, اس کے ساتھ عداوت کی گئی, دشمنی رکھی گئی. اودیا کا لفظ آتا ہے, یعنی جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ لوگ دشمنی رکھیں گے, اس کی مخالفت ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ آپ نبی بن گئے ہیں, بالکل ابتدا کا واقعہ ہے. اور ورقہ بن نوفل ویسے عرب تھے لیکن عبرانی زبان جانتے تھے, اور دور جاہلیت میں تنصرا نصرانی بن گئے تھے, عیسائی بن گئے تھے, اور وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے. تو پچھلی کتابوں کے مطالعے سے وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے کہ ہر نبی کو ستایا گیا, پریشان کیا گیا, اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا, اور اس کو سب آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ راستہ آسان راستہ نہیں, حالانکہ ابھی کچھ بھی آسان نہیں, غیب کا علم نہیں جانتے تھے وہ, لیکن پچھلے واقعات کی بنیاد پر یا بنا پر انہوں نے آئندہ کے بارے میں پیشن گوئی کی, اور وہی ہوا. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے, آپ کی مخالفت ہوتی رہی. اب جو جو مخالفت ہوتی جس جس طرح کی مخالفت ہوتی اس اس طرح کے احکامات آتے آپ کو تسلی دی جاتی. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ایک واقعہ صاف جگہ کیوں آ گیا, بار بار کیوں آ گیا, کہیں کچھ آتا کہیں کچھ, اس تکرار کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا, کہانی کی کتاب نہیں ہے, یہ روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کے مطابق رہنمائی ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی جو شخص روز اس کو پڑھتا ہے اسے اس کتاب سے رہنمائی ملتی ہے کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی طرح. تو ان واقعات کا ایک بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسلی دینا تھی, آپ کا حوصلہ بڑھانا تھا. نمبر دو, آپ کی قوم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پچھلے انبیاء کے ساتھ جن قوموں نے زیادتی کی وہ بالآخر خود ختم ہو کر رہ گئیں, وہ مٹ گئے. کوئی بھی قوم اپنے پیغمبر کے مقابلے میں جیت نہیں سکی. تو اے اہل مکہ تم ہوشیار رہو, خبردار رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیغمبر کی مخالفت تم کو مہنگی پڑے. اگر کسی قوموں پہ عذاب آیا تو تم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے, پچھلی قوموں کے حالات سنا کر نصیحت کی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ان واقعات کا ایک اور اہم پہلو وہ یہ کہ تاریخ انسانی کا ایک بند باب کھولا گیا ہے. اگر آپ ہسٹری آف دا ورلڈ پڑھیں, دنیا کی تاریخ پڑھیں, تو آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام ملیں گے, فاتحین کے نام ملیں گے, جرنیلوں کے نام ملیں گے, لیکن آپ کو پیغمبروں کے نام اس میں نہیں ملیں گے. حالانکہ پیغمبروں نے آ کر اپنے اپنے علاقوں میں ایک ریولوشن پیدا کیا اور ان کے مددگار ہمیشہ بچائے گئے, ان کے دشمن تباہ کیے گئے. ایک کے بعد ایک قوم کی بربادی کا واقعہ موجود ہے دنیا کی تاریخ میں, لیکن مورخین نے جان بوجھ کر ان واقعات کو نظر انداز کیا ہے جن میں انسانوں کی نصیحت اور عبرت کا پہلو تھا. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کو تاریخ میں پیغمبروں کے واقعات نہیں ملیں گے. تو قرآن نے ایک طرح سے تاریخ کے اس دروازے کو کھولا ہے جو لوگوں کے بند تھا. تاریخ کس لیے دہرائی جاتی ہے؟ تاریخ کا پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہسٹری کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سبق لینے کے لیے. کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, یعنی جو ماضی میں ہوا وہ پھر ہوگا, لہٰذا لوگوں اس سے بچو جو لوگ ماضی میں مختلف غلطیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا گئے. تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں گے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام بالکل تاریخ کے ابتدائی دور کے انبیاء میں سے ہیں, اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. ہر نبی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے, 10 نسلیں کہہ سکتے ہیں, 10 جنریشن یا 10 قرن. نوح علیہ السلام کے دور میں ہی انسانیت سب سے بڑے جرم یعنی شرک میں مبتلا ہوئی. انہوں نے اپنے دور کے نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا تھا. نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے عموماً لوگوں کو اخلاقی تعلیمات دی, کیونکہ اس وقت تک عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا تھا. لیکن آپ کے دور میں یا آپ کو جب بھیجا گیا اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شخصیت پرستی بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. کس طرح؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی قوم کے کچھ نیک لوگ جن کے نام سورت نوح میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یہوس، یعوق، نصر، یہ پانچ نیک لوگ تھے، کہتے ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا، خاص طور پر ود کے بارے میں آتا ہے جو سب سے پہلا نیک انسان ان کا فوت ہوا جس کے لوگ بہت عقیدت مند تھے، تو ان کی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا فوت ہونا لوگوں کے اوپر بہت گراں گزرا، بہت روئے دھوئے ان کی قبر پر بیٹھے رہتے تھے ان کی محبت کی وجہ سے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ ابھی تو یہ نئے نئے فوت ہوئے ہیں، ان کی شکل بھی تم کو یاد ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی تصویر بناؤ اور اسے دیکھ کر خدا کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ انہیں دیکھ کر، کہتے نا نیک انسان وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، تو وہ جو نیکی کا اعلیٰ معیار تھے جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا تھا، اب ان کی تصویر دیکھ کر خدا کو یاد کیا کرو. یہ خیال ان سب کو بہت ہی اچھا لگا کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. اب جن جنریشنز کو انہوں نے براہ راست تعلیم دی تھی وہ تو اس تعلیم سے بھی واقف تھے، لہذا وہ تصویریں ان پر کچھ بہت غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد والی جنریشن نے کیا کیا؟ اللہ کو تو بھلا دیا، کیونکہ تعلیمات آہستہ آہستہ ان کی مٹتی گئیں، اور صرف وہ ان تصویروں کو ہی لے کر بیٹھ گئے کہ یہ بہت بابرکت چیزیں ہیں. وہ تصویریں پتھروں کی شکل میں بھی گھڑ لی گئیں تاکہ وہ مٹ نہ سکیں، وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یعنی وہ صرف کاغذ یا کسی جگہ پر پرنٹڈ تصویریں نہیں تھی بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے گئے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگ صرف ان مجسموں کے پجاری ہو کر رہ گئے، اور یوں ایک مسلمان قوم کے اندر آہستہ آہستہ شرک پیوستہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ وہ اصل خدا کو بھول کر انہی کے گرویدہ ہو کر رہتے. شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی لیے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی جن لوگوں نے تم کو خدا کی طرف بلایا ہے وہ خود خدا نہیں بنے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک ہولناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی قیامت کے دن اس شرک کا، اس بت پرستی کا سخت عذاب تم کو بھگتنا ہوگا. قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ شرک عقل کو معروف کر دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. جسے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدت بھی اندھی ہوتی. جن ہستیوں سے انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے بسا اوقات ان کے عیب بھی خوشنما لگنے لگتے ہیں، ان کی غلطی کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اس لیے اس شرک سے نکال کر جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، الملا، یہ لفظ یہاں بہت دفعہ آب آئے گا، اس سے پہلے یہ سورت البقرہ میں آیا دوسرے سپارے کے آخر میں. ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، ایسے لوگوں، ایسی شخصیتوں، ہستیوں کے لیے آتا ہے کہ جو بہت باروغ ہوں، بہت باوقار ہوں اور جن کی شخصیت دوسروں کے دلوں میں روح بھر دے. باروب ہستیاں جن کو مانا جائے, جو معاشرے کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں, انفلوئنشل لوگ جسے دوسرے لفظوں میں آج کل ایلیٹ کہا جاتا ہے, ٹرینڈ سیٹرز, بڑے لوگ. قال الملأ, بڑے لوگوں نے کہا. سردار ترجمہ اگر آسان ہے, ورنہ سردار کا صرف مفہوم وہ نہیں کہ جیسے کوئی جاگیردار کے لیے لفظ سردار استعمال ہوتا ہے. سردار بنوانا کیا ہے, مراد کیا ہے؟ بڑے لوگ. بڑے لوگوں نے کہا, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی. جیسے اقبال نے بھی کہا ہے, تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی, تو ان کا ضمیر, ان کی سوچ, ان کی تھنکنگ, ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی. وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں, دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں. غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں. ہاں جو نہ خوب بتدریج گریجولی وہی خوب ہوا, کل تک جو چیز غلط تھی آج وہی درست لگنے لگی. ویلیوز بدل گئی. اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے اصل آبا و اجداد سے نہیں جڑے ہوئے. ہم اپنا رشتہ محمد بن قاسم سے جوڑنے کی بجائے راجہ داہر سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. اس لیے راجپوت ہونے پہ کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم راجوں کی اولاد ہیں. مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجا کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے. اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے. اس کے لیے تو سب سے قدر دانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے. وہاں تو بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا کوئی عرب ہو, وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں, بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں. نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے, یہ بے وقوفی کی بات ہے. اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی. جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں, جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں, اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا, اسی لیے ان کو بار بار کریٹیسائز کیا جائے گا. قال یا قوم, کہنے لگے اے قوم. کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے. نہیں سبھی دلالہ, میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں, میں بالکل گمراہ نہیں, میں بھٹکا ہوا نہیں. جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو, میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ہاں سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں, تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا, ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں, اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا. شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی, جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. ابلغکم رسالات ربی, اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا, میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں یا فنیٹک ہو گئے ہیں یا کچھ اور, تو آپ ہمیشہ سوچیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہوں یا قرآن کو پڑھ کر کرتی چلی جا رہی ہوں. اگر کوئی چیز قرآن کو پڑھ کر قرآن کے حکم کے مطابق ہے تو پھر کوئی جو چاہے کہے. اصل راستہ یہی ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم, اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. انصح لکم, اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی, جسے اللہ کی طرف بلانا ہو. پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا, اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب عجبتم, کیا تم کو تعجب ہوا؟ اَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا, اور وہ پیغام کس پر آیا؟ اللہ رجل منکم, تم میں سے ایک شخص پر. میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں, تم جیسا ہی ہوں, تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور پیغام کس لیے آیا ہے؟ لینذرکم, کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے, اس کے مطابق تم کو خبردار کرے. وہی تب تک ہوں, اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک, لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے, غلط کاموں سے. نمبر دو, کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو, اللہ کا احساس. یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے. مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ ولی تب تقو ولا اللہ کم ترحمون, اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ. لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی, فقط زبو ہو, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فانجینا ہو, تو ہم نے اس کو نجات دے دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اور کس کو؟ والذین معہ, ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کہاں پر ساتھ تھے؟ فلفل کی کشتی میں. وہ اغرقنا, اور غرق کر دیا ہم نے, دبو دیا ہم نے. الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین, وہ اندھے لوگ تھے, اندھے. اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے, چند آیتوں چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ سبق دینا. اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں. اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا, اور ہر جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. انہم کانوا قوما عمین, وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمى میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ملاحظہ کیجیے. امین دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں, اور اعمى آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی وہ سب اندھے تھے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے, خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین اندھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا الگیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے, اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات. کن کی محبت سے گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے واقعی بڑے تھے اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے.